السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور ترکی کا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی فوج کے سربراہ کا انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے ہمراہ افغانستان کا دورہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
مذہبی تشدد کے معاملات پر وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی خاموشی توڑی. اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مشرقی افغانستان کے پولیس اسٹیشن پر خودکش بم حملوں میں 22 افسر ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. اور مشرقی یوکرین میں فائر بندی کے باوجود جھڑپیں جاری ہیں اور کم از کم 5 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 9 زخمی ہیں. یمن کی صدر کی حامی فورسز نے اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے. اور واشنگٹن میٹروپولیٹن علاقے میں شدید برف باری ہوئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور ترکی نے ہر شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. منگل کے روز اسلام آباد میں ترکی کے وزیراعظم احمد داوتوغلو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اپنے اپنے خطے کے اہم کھلاڑی ہیں. ترک وزیراعظم نے قبائلی علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 20 ملین ڈالر اضافی امداد کا بھی اعلان کیا. منگل ہی کے روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی ترکی کے وزیراعظم سے ملاقات کی اور دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی امور پر بات چیت کی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود.
پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے سمیت خطے اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیراعظم احمد داؤد اوغلو کے ہمراہ منگل کو اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سلامتی، دفاع اور انسداد دہشت گردی میں دونوں ملکوں کا تعاون جاری رہے گا. میزبان وزیراعظم نے کہا کہ ترک وزیراعظم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کے ارادے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے بھی انہوں نے مہمان وزیراعظم کو آگاہ کیا، جس میں خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ رابطوں کا تذکرہ بھی شامل تھا.
While condemning terrorism in all forms, Pakistan and Turkey have reaffirmed their resolve to work together.
نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی نے اسلام سے متعلق غلط تاثر پھیلانے کے خلاف بھی مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا. ترک وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کے ملک کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں، جنہیں مزید فروغ دینے کے لیے ترکی ہمیشہ تیار ہے. احمد اوغلو نے افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کا مطلب پاکستان اور ترکی میں استحکام ہے، اور اسی بنا پر تینوں ملکوں کے مابین ایک سہ فریقی حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے، جس کے تحت آئندہ ماہ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوگی.
We also support your initiatives to have good naval relations with India. Stability in subcontinent is essential for Asia.
ترک وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے بھارت کے ساتھ اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہیں. برصغیر میں استحکام ایشیا میں استحکام کے لیے لازمی ہے، اور ترکی ہمیشہ امن پر مبنی اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا. اس سے قبل ترکی کے وزیراعظم احمد داؤد اوغلو سے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. سرکاری بیان کے مطابق جنرل راحیل نے مہمان وزیراعظم کو شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا، جسے احمد اوغلو نے سراہا. پاکستان میں سیاسی حلقے بھی ترکی کے وزیراعظم کے دورے پاکستان کو خاصی اہمیت دے رہے ہیں. سابق وزیر خارجہ اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اس دورے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے.
یورپ کے ساتھ ساتھ ان کی پالیسی میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ ساتھ ایشیا کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے پرانے روابط بحال کر رہا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن بڑھا سکتا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھا سکتا ہے, وہ اسلام آباد کے اور استنبول کے ریل لنکس کو زیادہ مستحکم کر سکتا ہے. ہمیں اس دورے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ترکی اور پاکستان کی اکنامک کوآپریشن کو اور ٹریڈ کے ٹائز کو مزید بڑھانا چاہیے.
ترکی کے وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آیا ہے, جس میں کابینہ کے وزراء, اعلیٰ سرکاری عہدیداران اور کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمت کی 11 یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے, جبکہ پاکستان اور ترکی کے بزنس فورم 2015 کا اجلاس بھی منعقد ہوا. اس سے قبل پاکستان اور ترکی کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے, جس میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والے ایک گروپ جماعت الاحرار نے لاہور میں ہونے والے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں گروپ کے ترجمان احسان اللہ احسان کا کہنا تھا کہ یہ حملے ان کے ساتھیوں کو حال ہی میں دی جانے والی پھانسیوں کے بدلے میں کیے گئے ہیں. پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے. اس حملے سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کی فوج نے طالبان کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا تھا. منگل کے روز تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر بخت راج ضلع سوات میں مارا گیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس لائن کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار گروپ نے قبول کی ہے. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ذرائع ابلاغ کے نام ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی ان کے ساتھیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کا رد عمل ہے. پاکستان نے حال ہی میں دہشت گردی کے جرائم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی کو ختم کر دیا تھا, اور دسمبر 2014 کے بعد سے اب تک 22 دہشت گردوں کو پھانسی دی جا چکی ہے. لاہور میں خودکش بم حملے سے چند گھنٹے قبل ہی پاکستان کے عسکری عہدیداروں نے بتایا کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک دہشت گرد سوات میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں مارا گیا. عہدیداروں کے مطابق بخت راج عرف اسد اللہ تحریک طالبان پاکستان کو مالی وسائل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کراچی اور بنیر میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. حکام کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر منگل کو سوات میں ایک کارروائی کی گئی جس میں بخت راج مارا گیا. سوات میں 2009 میں طالبان کے خلاف پاکستانی فوج نے ایک بھرپور کارروائی شروع کی تھی, جس کے بعد سے اس علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا. واضح رہے کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ سربراہ ملا فضل اللہ کا تعلق بھی سوات سے ہے. پاکستانی فوج کے مطابق وہ اس وقت سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے, جس کی تلاش کے لیے افغان فورسز کی مدد سے کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستانی فوج کے مطابق ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان کارروائیوں میں تیزی دہشت گردوں کی طرف سے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو ملک کی تاریخ کے ایک بدترین حملے کے بعد آئی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا دورہ کیا اور سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کی. ان کے ہمراہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی تھے. بتایا جا رہا ہے کہ دورے کے دوران پاکستان تحریک طالبان کے مفرور سربراہ ملا فضل اللہ کی گرفتاری کے لیے مدد مانگی گئی. ملا فضل اللہ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ ہے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو افغانستان کا ایک روزہ دورہ کیا, جس میں انہوں نے اعلی افغان سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں. انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی فوج کے سربراہ کے ہمراہ کابل گئے. افغان عہدیداروں سے ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. پاکستانی ایوان بالا یعنی سینیٹ کے رکن اور افغان امور پر نظر رکھنے والے سینیٹر افرا سیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے.
پریزیڈنٹ اشرف غنی کے آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں سدھار آیا ہے, لیکن وہ صرف ڈاکٹر اشرف غنی کا نہیں, پاکستان میں بھی تھوڑی سی ریئلائزیشن احساس پیدا ہوا ہے کہ ہماری پرانی افغان پالیسی غلط تھی, یعنی وہاں پہ حکومتیں بٹانے کی کوشش کرنے والی پالیسی غلط تھی. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا سدھار آیا ہے اور ڈاکٹر اشرف غنی نے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. دونوں ملکوں میں اعتماد کا فقدان رہا ہے, لیکن اب ایک پراسپیکٹ پیدا ہو گئے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہیں, دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان اس بات پہ تفصیلی مشورے ہو رہے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹڈ جنگ ہو جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف, یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے. افغان حکومت اپنے علاقے میں آپریشن کرے گی, پاکستان کی فوج اپنے علاقے میں آپریشن کرے گی, لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ہوگا انٹیلیجنس وائز, اسٹریٹجی وائز, یہ کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہائی سطح پہ بڑے مشوروں کی ضرورت ہے اور یہ سفر اسی سلسلے کی کڑی ہے.
جنرل راحیل شریف کا حالیہ مہینوں میں افغانستان کا یہ دوسرا دورہ ہے. اس سے قبل انہوں نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے فوراً بعد کابل کا ہنگامی دورہ کیا تھا. پاکستانی عہدیداروں کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف مربوط کارروائیوں کا فیصلہ کیا ہے. پشاور حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے, جبکہ پاکستان کے عسکری عہدیداروں کے مطابق سرحد پار افغان فورسز نے بھی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی جن میں کئی پاکستانی شدت پسند بھی مارے گئے. دو طرفہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کی غرض سے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے اعلی عسکری کمانڈروں نے حالیہ ہفتوں میں ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ بھی کیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گروپوں کی جانب سے بھارت میں بسنے والے مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کا ایک جیسا احترام کرتی ہے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی مذہبی گروپ کو کسی دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے سے باز رکھے گی. اپوزیشن مسیحیوں اور مسلمانوں نے مودی پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ ان کے خلاف ہونے والے متشدد رویوں پر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی نے دائیں بازو کے گروپوں کے ذریعے اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر بالآخر اپنی خاموشی توڑی. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کی مکمل آزادی کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی مذہبی گروپ کے ذریعے دوسروں کے خلاف نفرت پھیلانے کو روکے گی. وزیراعظم نریندر مودی پر عیسائیوں اور حزب اختلاف کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں 5 گرجا گھروں اور 1 عیسائی اسکول پر ہونے والے حملوں سے چشم پوشی کر رکھی ہے, جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ان پر الزام تھا کہ وہ مسلم مخالف سرگرمیوں, خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس سے وابستہ افراد کے ذریعے اقلیتوں پر ہونے والے حملوں اور گھر واپسی کے نام پر دوسروں کو ہندو بنانے کے پروگراموں پر خاموش ہیں. ان الزامات کے دوران وزیراعظم نے منگل کے روز نئی دہلی میں عیسائیوں کے ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتی ہے. انہوں نے کہا,
My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without.
نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ میری حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہاں تمام عقائد کو مکمل آزادی ملے, ہر شخص کو بغیر کسی دباؤ یا زور زبردستی کے کوئی بھی مذہب اختیار کرنے یا بدلنے کا ناقابل تردید حق حاصل ہے. میری حکومت کسی بھی مذہبی گروپ کو, خواہ وہ اکثریتی ہو یا اقلیتی, دوسروں کے خلاف ڈھکے چھپے یا اعلانیہ نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دے گی. وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی بہانے سے کیے جانے والے تشدد کو برداشت نہیں کریں گے, ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مرکز میں 9 ماہ قبل نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی حکومت بننے کے بعد لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور گھر واپسی کے نام پر دوسروں کا مذہب تبدیل کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے, جس پر مودی الزامات کے گھیرے میں ہیں. ان پر ان طاقتوں کے خلاف کارروائی کا زبردست دباؤ پڑ رہا تھا. امریکی صدر براک اوباما کی بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق کی گئی تقریر کے بعد مودی پر مزید دباؤ بڑھ گیا تھا. سمجھا جاتا ہے کہ ان کا یہ بیان اس دباؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے. دریاسنا امریکہ میں ایک مندر پر ہونے والے مبینہ حملے کے خلاف بھارت میں شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. سیٹل میٹروپولیٹن ایریا میں ایک مندر کی دیوار پر سواستک کے نشان پر اسپرے کر دیا گیا اور گیٹ آؤٹ لکھ دیا گیا. یہ مندر پورے نارتھ ویسٹ میں سب سے بڑا ہندو مندر ہے. وہاں کے مقامی متعلقہ حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
مشرقی افغانستان کے پولیس اسٹیشن پر خودکش بمباروں کے گروپ نے منگل کے روز حملہ کیا, جس میں کم از کم 22 پولیس افسر ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے. ایک حملہ آور نے پل عالم کے ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا. حکومتی ترجمان دین محمد درویش نے بتایا کہ کم از کم ایک حملہ آور نے احاطے کے اندر دھماکہ کیا جہاں افسران کھانے کے لیے جمع تھے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس سے ایک روز پہلے جنوبی قندھار صوبے میں طالبان باغیوں نے 13 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا. یمن کے صدر کی وفادار فورسز نے 5 گھنٹے کی لڑائی کے بعد جنوبی شہر عدن کی اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس بظاہر خانہ جنگی سے ملک کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ ہے۔ منصور ہادی کی حمایت کرنے والی ملیشیا نے یمن کے اقتصادی مرکز کے کچھ حصوں پر حوثی تحریک کی اتحادی سیکورٹی فورسز سے لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جن عمارتوں پر قبضہ کیا گیا ہے ان میں مرکزی پاور اسٹیشن اور انٹیلیجنس کے صدر دفاتر بھی شامل ہیں۔ ملک شمال میں شیعہ آبادی کی غالب اکثریت والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے حوثیوں نے گزشتہ ماہ دارالحکومت صنعاء پر پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی جمال بن عمار نے پیر کو ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ انہوں نے منصور ہادی سے ملاقات کی ہے جو کہ بدستور اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ بن عمار کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہادی کو ان کی نظر بندی ختم کرنے کے لیے اتوار کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سے متعلق بھی آگاہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے قرارداد میں حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حکومتی اداروں کا قبضہ چھوڑ دیں اور اگر تشدد پر مبنی واقعات ختم نہ ہوئے تو ان کے خلاف مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ڈنمارک میں پولیس نے کوپن ہیگن میں فائرنگ کے 2 واقعات میں ملوث ایک حملہ آور کی معاونت کرنے کے شعبے میں 2 افراد کو جیل بھیج دیا ہے۔ ان واقعات کے محرک کا موازنہ گزشتہ ماہ شدت پسندوں کی طرف سے فرانس میں کیے جانے والے حملوں سے کیا جا رہا ہے۔ پورے یورپ میں فائرنگ کے ان واقعات کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی گئی ہے کہ یہ آزادی اظہار اور جمہوری قدروں پر حملہ ہے۔ ڈنمارک کے ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق وہ مسلح شخص جس نے آزادی اظہار کی تقریب اور کوپن ہیگن میں سنیگاگ پر حملہ کیا تھا ایک سزا یافتہ شخص تھا، اور حال ہی میں یا ہو سکتا ہے کہ جیل میں وہ سخت گیر اسلامی تعلیمات کی جانب مائل ہوا ہو۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں۔ سادیہ اسد کی زبانی۔
پولیس نے مسلح شخص کا نام ظاہر نہیں کیا، تاہم ڈنمارک کے متعدد خبر رسائی اداروں نے اسے عمر عبدالحامد الحسین کے نام سے شناخت کیا ہے، جو ریل گاڑی میں ایک مسافر پر صفاکانہ طریقے سے چاقوں کے وار کرنے پر جیل میں قید رہ چکا ہے۔ وہ صحافی جن الزامات کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھا اور اس کیس کی رپورٹنگ کی تھی، کہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی قسم کا شخص نہیں تھا۔
My first impression of the suspect was that he seemed like a hardened criminal.
اس مشتبہ شخص کے بارے میں میرا پہلا تصور یہ تھا کہ وہ ایک سخت گیر مجرم ہے۔ اس کے بال بہت چھوٹے اور سر پر زخموں کے بڑے واضح نشان تھے۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کے جذبات عیاں نہیں ہوتے تھے، لہٰذا میرے لیے وہ ایک سخت گیر قسم کا مجرم تھا۔ آزادی اظہار کی تقریب میں ہونے والی فائرنگ میں 1 شخص ہلاک اور 3 پولیس افسر زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے گھنٹوں بعد سنیگاگ میں ایک تقریب کے دوران 1 رضاکار ہلاک اور 2 پولیس افسر زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے اس مسلح شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب افسران پر فائرنگ شروع کی۔ ڈنمارک کی وزیراعظم نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایسے شواہد نہیں ملے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس مسلح شخص کا تعلق کسی جرائم پیشہ یا دہشت گرد گروپ سے ہے۔ مسلح شخص کے بارے میں مختصر تفصیل سامنے آنے کے بعد ملکی وزیراعظم سمیت 30,000 کے قریب افراد نے اس فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کوپن ہیگن کے ہائی اسکول کے ایک استاد کا کہنا تھا، میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بتا دیں کہ ہم سب متحد ہیں، ایک شہر کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک ملک کے طور پر بھی۔ اور آج جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سیاح بھی یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس گھڑی میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈنمارک کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے حملہور شخص کی مدد کرنے پر 2 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ کوپن ہیگن کے جج نے حکم دیا ہے کہ یہ افراد 10 روز تک پولیس کی حراست میں رہیں گے اور پولیس اپنی تفتیش جاری رکھے گی۔ ڈنمارک کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ چھان بین کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ مسلح شخص سخت گیر اسلامی تعلیمات کی جانب مائل ہو گیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ گزشتہ ماہ پیرس میں ہونے والے مذہبی انتہا پسندوں کے دہشت گرد حملوں سے اسے ترغیب ملی ہو، جن میں 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
شمالی کوریا کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر ایک غیر منافع بخش ادارے کی منگل کے روز ہونے والی کانفرنس پر پیانگ یانگ نے شدید تنقید کی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ مخالف قوتوں کی جانب سے اس طرح کی اشتعال انگیزیوں کا بھرپور جواب دے گا۔ منگل کے روز واشنگٹن میں ہونے والی کانفرنس انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے وسیع منصوبے کا ایک حصہ ہے تاکہ سیاسی قید خانوں کے جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے پیانگ یانگ پر دباؤ بڑھائے جائیں۔ سول سے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اب جبکہ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے لیڈروں پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ فل رابرٹسن آزاد ادارے ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شمالی کوریا کے اتحادی کسی تعزیری کارروائی کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو بھی وہ ایسے متعدد طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ذریعے پیونگ یونگ کو اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوامی سطح پر شرمندہ کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ چین اور روس موجود ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، اور پھر ہمیں وقتی طور پر بین الاقوامی احتسابی طریقے کار ڈھونڈنا ہوگا۔ پیونگ یونگ پر بین الاقوامی دباؤ میں اس وقت سے اضافہ ہو رہا ہے جب گزشتہ سال اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں شمالی کوریا میں سیاسی قید خانوں کے ایک نیٹ ورک اور انتہائی سنگ دلانہ واقعات کی دستاویزات شامل تھیں۔ ان میں قتل، غلامانہ سلوک اور ایزا رسانی کے واقعات کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ اس ہفتے واشنگٹن تھنک ٹینک دی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز شمالی کوریا میں انسانی حقوق سے متعلق ایک عوامی کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ پیر کے روز اقوام متحدہ کے لیے شمالی کوریا کے سفیر جانگ ہن نے اپنے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی توجہ پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ناروا سلوک کے الزامات سے انکار کیا اور زور دیا کہ پیونگ یونگ کی کانفرنس میں شرکت کرنے کی پیشکش کو واشنگٹن نے مسترد کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس تقریب میں ہر کوئی شرکت کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالف قوتوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی معمولی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے، جیسا کہ یہ کانفرنس جسے امریکہ منعقد کر رہا ہے۔ ہم اپنے لوگوں اور دیگر سماجی نظام کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے، جو باضابطہ طور پر ہمارے لوگوں کی انسانی حقوق کی حفاظت اور فروغ کی ضمانت ہوگی۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ مارچ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں شمالی کوریا سے متعلق ایک سیشن منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سال اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر کا دفتر سول میں ایک آفس کھولے گا جس میں جوہری اسلحہ سے لیس کمیونسٹ شمالی کوریا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی جدید ادویات تک رسائی دینے سے غیر مطلوب حمل سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ یہ سروے غیر متوسط طبقے اور کم آمدنی والے 35 ممالک میں کیا گیا ہے جو دنیا کی ایک تہائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ سیبیل اس تحقیق کے مصنفوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مطلوب حمل سے بچنے کی جدید ادویات میں گولیاں، مختلف مانع حمل مصنوعات اور دیگر انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز شامل ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ غیر ارادی حمل سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں اور بچے کی پیدائش سے قبل اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس بچے کی پرورش کے لیے مناسب غذا اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی یا نہیں۔
For every child that you have in a poor family, it's another mouth to feed, meaning that you have to spend more of the money toward that.
ایک غریب خاندان میں ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور فرد کو غذا فراہم کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اخراجات میں مزید اضافہ۔ اس کے علاوہ غریب لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور بالآخر مناسب روزگار کے قابل نہیں رہتے، اور یوں غربت اور مالی مسائل کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ ہر آنے والے بچے کے لیے آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے طبی مسائل کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات تک رسائی دینے سے اسقاط حمل کے کیسز میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس سروے میں خواتین سے انسداد حمل سے متعلق احتیاطی تدابیر استعمال نہ کرنے کا سبب جاننے کی کوشش کی گئی۔ محققین اس کی دو بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں۔
The top reasons are really around myths and misperceptions.
یہ دونوں وجوہات مفروضوں اور غلط تاثرات پر مبنی ہیں، ایک سائیڈ ایفیکٹس کا خوف اور دوسری صحت سے متعلق خدشات. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ صحت پر ان ادویات کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال نہ کرنے کی ایک اور وجہ ان ادویات کی قیمتوں سے متعلق پایا جانے والا غلط تاثر ہے. حالانکہ ایسی بہت سی مانع حمل ادویات بازاروں میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ خواتین کی بہتر صحت کا حصول ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں سے ایک ہدف ہے. 2015 اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آخری سال ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقررہ مدت میں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. تاہم دنیا کے تمام ملکوں کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے. یہ مسئلہ نہ صرف انفرادی اور خاندانی ہے بلکہ قومی بھی ہے. بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار. تفصیلات فکر و فن. گڈ مارننگ کراچی اور ویلکم ٹو لندن کے بعد اب سن 2015 کی ایک اور نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار ہے. فلم کی سب سے اہم بات اس میں نظر آنے والے نئے چہرے ہیں، جبکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والی ٹیم بھی بالکل نئی ہے.
زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ زیادہ مل بھی جائے تو قسمت کاٹنے کو آتی.
فلم جلیبی کے ڈائریکٹر اور مصنف یاسر جسوال ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی کا بنیادی خیال کچھ لالچی لوگوں کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی سبب جال میں پھنس جاتے ہیں.
جانتے ہو میں کون ہوں؟ 5 کروڑ. ٹائم اور جگہ بتا دوں گا.
ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کس سے ہی ختم ہو جائے گا.
بھاگے گا تو.
کہانی کا تانا بانا 8 لوگوں کے گرد بنا گیا ہے، لیکن اس کے مرکزی کردار دو دوست بلو یعنی دانش تیمور اور بگا یعنی علی سفینہ ہیں.
ابھی بس پیسے چاہیے، پھر آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں.
مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے.
یاسر جسوال فلم کی کاسٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانش تیمور ایک الگ کردار میں نظر آئیں گے. ایسا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے انہیں ٹی وی پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ علی سفینہ اور وقار علی خان بھی بہت نمایاں ہیں. انہوں نے پوری طرح اپنے کرداروں سے انصاف کیا ہے. یالے سرحدی کا کردار سن سٹی میں جیسے کا ایلبا جیسا ہے، لیکن فلم میں مشرقی اقدار کا خیال رکھا گیا ہے. تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com.
کریکشن، صرف شہر نہیں پورا ملک میرے باپ کا ہے.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کوئی دوسری پارٹی انوالوڈ ہے.
تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی؟
ابھی نہیں، وقت آنے پہ کروں گی.
تم ڈر کر رہی ہو مجھے اس وقت اس کریٹیکل مومنٹ پہ، جس وقت میں اپنے آپ کو ہر طرف سے گرا ہوا محسوس کر رہا ہوں.
Who is she?
کیا ہوا ہیرو، کوئی مر گیا کیا؟
کیا ہوا؟
پھڈا ہوا. مجھے تو لگتا ہے میری قسمت ہی آف ہو گئی.
میری بھی.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। लाहौर में किला गुजर सिंह में वाकई पुलिस लाइंस के गेट पर एक मुबैना खुदकुश बमबार ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। सरकारी अहदेदारों का कहना है कि हमले में 5 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जिनमें से चंद की हालत तश्वीशनाक है। पंजाब पुलिस के सरबराह का कहना है कि उन्हें लाहौर में खुदकुश बम हमलों की पहले से इत्तला थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मजबूत बनाया गया था और इसी वजह से खुदकुश बमबार पुलिस लाइंस में दाखिल नहीं हो सका, वरना इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस बारे में लाहौर से अफजल रहमान ने यह रिपोर्ट दी है।
हुक्काम का कहना है कि मंगल की दोपहर लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह में वाकई पुलिस लाइन के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में ज्यादातर अमवात मौके पर ही हुई, जबकि जख्मियों को लाहौर के म्यो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इस धमाके के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में मुबैना खुदकुश बमबार की इस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा,
बजायन ये है वो मार्केट के सामने पोल के साथ खड़ा हुआ था और वहां पे उसने एक्सप्लोड किया। अब ये तफ्तीश में आगे पता चलेगा कि यकीनन उसका टारगेट तो पुलिस लाइन था, लेकिन वहां पे जो उसने एक्सप्लोड किया उसकी एक ये वजह हो सकती है कि उसको किसी ने चेक किया हो और उसने देखा हो कि जब उसको चेक किया है तो उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया हो। जहां तक इतला की बात है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जरूर थी कि लाहौर में या पंजाब के कुछ शहरों में खुद कुछ बमबार जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं।
आईजी पुलिस का कहना था कि सिक्योरिटी के इंतजाम की बदौलत ही मुबैना खुदकुश बमबार पुलिस लाइन के अंदर न जा सका, जो कि बजाहिर उसका हदफ था। पुलिस लाइन के करीब वाके लाहौर रेडियो स्टेशन में भी धमाका सुना गया। रेडियो के एक मुलाजिम ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
जब मैं बाहर निकला तो दूर से कुछ लोग तड़पते हुए नजर आ रहे थे, जख्मी थे और वहां तक जाने नहीं दिया गया, लेकिन तड़पते हुए लोग मैं नजर आ रहे थे कि वो जमीन पर पड़े हुए थे और चूंकि फौरी वाकया पेश आया था इसलिए वो फौरी वाकया के पेश नजर वो करीब भी नहीं जाने दिया, लेकिन तड़पते हुए लोग जरूर देखे।
उनका कहना था कि करीब में वाकई इमारतों के शीशे भी टूटे, गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा और हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। जहां धमाका हुआ वहां तफ्तीश कार मसरूफ अमल हैं। उधर कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हाल ही में अलग होने वाले एक धड़े जमात उल अहरार ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे अपने साथियों को दी जाने वाली फांसियों का रद्द अमल करार दिया है। गुज़श्ता साल जून में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद मुल्क के दहशत गर्दाना वाकयात में खातिरखा कमी देखने में आई थी, लेकिन गुज़श्ता दिसंबर में पिशावर के एक स्कूल पर होने वाले मोहलिक हमले के बाद पूरे मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए फोर्सेज और कानून नाफिज करने वालों की कार्रवाईयों में तेजी आ गई। ताहम एक माह के दौरान जनूबी शहर शिकारपुर और शिमाल मगरबी शहर पिशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हलाकत खेज बम धमाकों में 150 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। लगभग 3 माह पहले लाहौर के करीब वाघा बॉर्डर पर भी एक खुदकुश धमाका हुआ था जिसमें 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अफजल रहमान, उर्दू वीओए, लाहौर।
एक पोलियो वर्कर और बलूचिस्तान लेवीज के अहलकार की लाशें मंगल के रोज जिला शोब से मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर शोब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पोलियो वर्कर, ड्राइवर और लेवीज अहलकार को गोली मारकर हलाक किया गया था। एक रोज पहले इसी इलाके में 2 खुदकुश बमबारों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना होने पर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया था। इस बारे में क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान में 3 रोज कबल अगवा होने वाले इंसदादी पोलियो टीम के रजाकार और लेवीज एहलकारों की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें शुमाली जिला जोब के फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। حکام کے مطابق ان افراد کو گزشتہ ہفتے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی تلاش کے لیے علاقے میں کارروائی بھی کی جاتی رہی، تاہم منگل کی صبح ان کی لاشیں برآمد ہوئی۔ یوب کے ڈپٹی کمشنر نظر محمد کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
چار گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں، دو لیویز والے ہیں، ایک پولیو ورکر ہے، ایک ڈرائیور ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا۔ جب وہ پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا سچویشن ہے۔
لیویز کے افسر سید محمد نے بتایا کہ یہ لاشیں جوب اور لورالائی کے درمیان سے برامد ہوئی ہیں اور ان کے بقول غالباً ان افراد کو یہیں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا اور لاشوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے کو انسداد پولیو ٹیم اور ان کی حفاظت پر مامور لیویز کے دو اہلکار اسی علاقے سے لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد فرنٹیئر کور بلوچستان کے تقریباً 250 اہلکاروں نے یوب کے پہاڑی علاقے تودا کبزئی میں سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ انہوں نے پولیو ٹیم کی گاڑی برآمد کر لی تھی، جبکہ اغوا میں مبینہ طور پر ملوث مسلح افراد کے خلاف کارروائی میں دو افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر ہلاکت خیز عملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ نومبر میں کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایسے ہی ایک حملے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رواں ماہ کے اوائل میں ایک انسداد پولیو سینٹر کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پیر کی شام امریکہ کے شمالی علاقوں کے علاوہ واشنگٹن میٹروپولیٹن علاقے میں شدید برفباری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں عام معمولات زندگی سخت متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ہفتے اور اتوار کو بھی علاقے میں برفباری ہو چکی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اتوار کو نیو انگلینڈ کے شمالی علاقے میں برفانی طوفان آیا، جس کے باعث خطہ 1 سے 1.5 فٹ برف تلے دب گیا، جہاں جاری موسم سرما کے دوران پہلے ہی 7 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ بوسٹن میں بھی 1 فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے، جبکہ جاری سردی کے موسم میں اب تک 7 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق علاقے کا متلا برفانی نظام کے زد میں ہے اور رات کو ایک وسیع علاقے میں پھر برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک امریکی وفاقی جج نے ایک حکم جاری کیا ہے، جس میں صدر باراک اوباما کے امیگریشن کے ایگزیکٹو آرڈر کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج اینڈریو ہینن نے پیر کے روز ٹیکساس سمیت 26 ریاستوں کے حق میں یہ فیصلہ سنایا، جنہوں نے مسٹر اوباما کے حکم کو مستقل طور پر روکنے کے لیے عدالت میں اپیل دائر کی تھی۔ صدر اوباما نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانا چاہتے ہیں۔ ریاستوں نے دلیل دی ہے کہ صدر نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس سے ان ریاستوں میں اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ یہ مسٹر اوباما کے اختیارات کے اندر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے امیگریشن قوانین کو کیسے نافذ کیا جائے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ لیبیا میں بین الاقوامی فوج کی مداخلت کے لیے قرارداد منظور کرے۔ مسٹر سیسی نے فرانس کے یورپ ون ریڈیو پر انٹرویو میں یہ بات کہی۔ ایک روز پہلے مصری فضائیہ نے مشرقی لیبیا کے شہر درنا میں داعش گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ فضائی بمباری مصر کے 21 قبطی عیسائیوں کے قتل کا بدلہ تھا، داعش جنگجوؤں نے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے حیدر مرڈر کی ایک رپورٹ بہجت چلانی کی زبانی۔
لیبیا کے فضائیہ کے کمانڈر ساکر الجاروشی کہتے ہیں کہ لیبیا اور مصر کے مشترکہ فضائی حملوں میں داعش کے زیر کنٹرول ان علاقوں کو ہدف بنایا گیا جو تیل کے کنوؤں اور تربیتی کیمپوں کے قریب ہیں، جس کے نتیجے میں بعض جنگجو کشتیوں پر فرار ہوئے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف لیبیا کی مہم زیادہ تر ناکام رہی ہے اور عسکریت پسند گروپ نے گزشتہ سال باقاعدگی سے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مصر کی مدد سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ مصر میں الاحرام سینٹر فار پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں لیبیا کے ایک ماہر کامل عبداللہ کہتے ہیں،
کامل عبداللہ کہتے ہیں کہ مصر کی فوج خطے میں سب سے زیادہ طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن پیر کے حملے اس نفرت انگیز ویڈیو جسے ویکینڈ پر جاری کیا گیا کا رد عمل ہے، پالیسی میں تبدیلی نہیں۔ اس ویڈیو میں معلوم ہوتا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے ایک ساحل پر 21 مصری عیسائیوں کو ذبح کر دیا۔
ان مصر تحتفظ نفسها بحق الرد
اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے جوابی کارروائی کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جیسے چاہے جوابی کارروائی کرے، لیکن الاہرام سینٹر کے ہی ایک اور سینئر ریسرچر زیاد اے عقل کہتے ہیں کہ فضائی حملے یہ اشارہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے داعش کے خلاف مصر کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مصر نے لیبیا کی فوج کو بنیادی طور پر تربیت فراہم کی اور ان کی صلاحیتوں کی تشکیل میں مدد دی ہے۔ محقق زیاد اے عقل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اسی انداز میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مصر لیبیا کے ساتھ اپنے رابطوں کے انداز پر دوبارہ غور کرے گا اور میرے خیال میں پالیسی میں حقیقی تبدیلی ہونے والی ہے۔ زیاد عقل کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے ساتھ یہ امکان نہیں کہ مصری فوجی بڑی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے، تاہم مصر کے پاس داعش سے لڑائی کے لیے مضبوط اقتصادی اور سیکیورٹی وجوہات موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاکھوں مصری افراد لیبیا میں کام کرتے ہیں اور ان میں سے متعدد ملک کے خطرناک حصوں میں رہ رہے ہیں۔ حالانکہ لیبیا کے حکام نے مصریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا تھا اور مصری حکام نے لیبیا کے شہریوں کو واپس اپنے ملک جانے کو کہا تھا۔ مصر کے صدر السیسی 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں عسکریت پسندوں سے نبردازما ہیں۔ بعض کی سیاسی وجوہات ہیں جیسے اخوان المسلمون، اور بعض سے عسکریت پسندی کی بنا پر نمٹنا پڑا ہے جن میں داعش کے حلیف سینائی میں موجود جہادی بھی شامل ہیں۔ عقل کہتے ہیں کہ مصر کا موجودہ سیاسی ماحول اسلام کی کسی بھی سیاسی شکل کے خلاف ہے، تاہم تجزیہ کار کامل عبداللہ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف لیبیا کی فوج کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیبیا کے وسیع تر تنازع میں کسی ایک کی طرفداری کی جائے۔ کامل عبداللہ کہتے ہیں کہ لیبیا اقتدار پر دعویٰ کرنے والی دو حریف حکومتوں کے ساتھ کبھی بھی اس حد تک خطرناک اور عبدری سے دوچار نہیں ہوا۔ مصر اس فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ اس پارلیمنٹ نے داعش کے خلاف مہم کی اس وقت حمایت کی جب اسے شروع کر دیا گیا۔ لیبیا کی دوسری پارلیمنٹ کے ایک ترجمان اود عبدالصادق کہتے ہیں،
ندین بکل شدہ العدوان المصری صباح اليوم علی مدینہ
اود عبدالصادق مصر کے فوجی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں لیبیا کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ صادق کی پارلیمنٹ دارالحکومت طرابلس میں قائم ہے اور وہ بعض اسلام پرست گروپوں کی حمایت کرتی ہے لیکن داعش کی نہیں، اور ایسے میں جبکہ اس پارلیمنٹ کو عالمی برادری تسلیم نہیں کرتی، اسے لیبیا کے اندر کافی اختیارات حاصل ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس نے کہا ہے کہ آج کے دور کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اور ان عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قیادت کا کردار بے حد اہم ہے، جو ان کے بقول ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے اس بات کا تعین کریں گے کہ انہیں کس نوعیت کا دفاع مہیا کیا جائے۔ سال 2015 کے لیے سوزن رائس کے بقول ہماری حکمت عملی کا تعین انہی چار پائیدار قومی مفادات کی روشنی میں کیا گیا ہے جو سال 2010 کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں واضح کیے گئے تھے، یعنی دفاع، خوشحالی، اقدار اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام۔ امریکی مشیر نے واضح کیا کہ اس حکمت عملی کا مقصد امریکہ کی سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کی بنیاد مضبوط کرنا ہے تاکہ ان کے بقول ہم آج کے چیلنجز پر قابو پائیں اور آنے والے کل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سوزن رائس نے ان چار طریقوں کی نشاندہی کی جن کی مدد سے سال 2015 کی قومی سلامتی کی حکمت عملی امریکہ کے بنیادی مفادات کو تحفظ فراہم کرے گی۔ پہلا طریقہ سوزن رائس کے بقول اپنے ملک اور قومی دفاع کو اتنا زیادہ محفوظ بنانا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو اور جس کی عالمی دفاعی نظام میں اپنی ایک متحرک حیثیت ہو۔ سوزن رائس کے بقول جس میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے، سائبر سیکیورٹی میں اضافہ کرنے، ایٹمی پھیلاؤ، وبائی امراض اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی منفرد صلاحیتوں کو استعمال کریں، متنوع نوعیت کے اتحاد تشکیل دیں اور مقامی حلیفوں کی مدد کریں۔ دوسرا طریقہ ہے اپنی تجدید شدہ معاشی طاقت یعنی ابھرتی ہوئی معیشت اور توانائی کے بہتر تحفظ کے ذریعے خوشحالی میں اضافہ کیا جائے تاکہ عالمی مالیاتی نظام کو سہارا مل سکے، ایک کھلے بین الاقوامی معاشی نظام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور غربت اور عدم مساوات کا خاتمہ ہو سکے۔ سوزن رائس کے بقول تیسرا طریقہ ہے جمہوریت اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، بدعنوانی کا مقابلہ کرنا، ایک آزاد حکومت کو مضبوط کرنا اور سول سوسائٹی کا ساتھ دینا، اور ایسا امریکی مشیر کے بقول ہم اپنے ملک میں اپنی اقدار پر عمل کر کے باصلاحیت جمہوری ملکوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اور عالمی حقوق کا تحفظ کر کے حاصل کریں گے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ امریکی قیادت ایک آزاد بین الاقوامی نظام کی بالادستی قائم رکھے جس نے 70 سال سے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنا کر اور دنیا کے ہر حصے میں امریکی مشیر کے بقول اپنے اتحاد اور شراکت داریوں کو مضبوط اور متنوع بنانے میں خدمات انجام دی ہیں۔ سوزن رائس نے کہا کہ ہماری بے نظیر قیادت کی جڑیں امریکہ کی حقیقی مضبوطی میں ہیں اور ہم اپنی سمت کے واضح تعین سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سوزن رائس کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ساتھی تلاش کرتے ہیں جو مشکلات کے مقابلے کے لیے پائیدار حل کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں۔ ہم اپنی مثال سے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قیادت ایسے کرتے ہیں کہ ہماری نظریں مستقبل پر جمی ہیں اور ہم ان مواقع کے لیے تیار ہیں جو دنیا کو مزید محفوظ اور انصاف پر مبنی بنا سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
امریکہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم اوبیٹ ہیلپرز ہے جو نان پروفٹ ادارہ ہے۔ یہ تنظیم بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد کیمپوں میں رہنے والے افراد کی مدد کرتی ہے جو کیمپوں میں انتہائی ناگفتہ بے زندگی گزار رہے ہیں۔ تنظیم کے بانی اور چیئرمین انور خان نے تنظیم کے بارے میں بہجت چیلانی کو تفصیلات بتائیں۔
تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر اسماعیل ہیں، وہ اپنے کسی کام سے بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے اور جب انہوں نے وہاں پر کیمپ میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا، جب انہوں نے وہاں کی جو حالات دیکھی واز ویری مچ شاک۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ اسنا کی ایک پبلیکیشن آتی ہے ہورائزن، اس میں پبلش ہونے کے لیے بھیجا۔ جب وہ رپورٹ میرے نظر سے گزری تو یقین مانے کہ آئی واز ویری مچ اشیم شاک۔ ہمارے ذہن میں کہ کسی گوشے میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ابھی تک لوگ وہاں پہ کیمپوں میں ہوں گے، ابھی تک وہاں کے لوگ جو ہے اس قسم کچھ کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں واز ان شاک کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں پلٹ کے سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں، اور اس وقت نہ وہ کسی ملک کے شہری ہیں، نہ ان کے کوئی حقوق ہیں، نہ ان کی جو لیونگ لائف ہے وہ اس لائف ہے کہ ایک عام انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکے۔
2004 میں آپ نے اسے قائم کیا؟
جی جی۔
تو یہ لوگ جو آج کی جدید دنیا میں، جیسا کہ ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں، صاف پانی سے محروم ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے بچے اسکول نہیں جاتے، بیماری اور موت کا راج ہے وہاں پر، خوراک ناقص ہے، لیکن جب آپ نے ان کی امداد کا بیڑا اٹھایا تو کیا ذرائع تھے، کس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟
ہم لوگ پروگرام تک ایک فیملی اڈاپٹ کریں گے اور ان کے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کریں گے اور شادی بیاہ اور دوسرے اخراجات ہم لوگ پورا کریں گے۔ لیکن جب میں بنگلہ دیش گیا اس فیملی کو اڈاپٹ کرنے کی نیت سے، جیسے جیسے میں کیمپ میں موو کرتا گیا، لوگوں سے ملتا گیا، پرابلمس کو دیکھتا رہا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک فیملی اڈاپٹ کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے اوبیٹ ہیلپر کا جو بنیاد ہے اسی وجہ سے پڑی۔ اور اب ماشاءاللہ پورے امریکہ سے بہت سارے لوگ اس میں ہیں، لیکن ہمارے پاس 99% جو ڈونرس ہیں وہ زیادہ تر انڈیویجول ڈونرس ہیں، جس میں ایک آرگنائزیشن ہے اپنا جو کہ پاکستانی فزیشین کی آرگنائزیشن ہے کے جو ممبرس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔
خان صاحب، آپ بنگلہ دیش، پاکستان یا پھر بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں سے بھی کوئی مدد لیتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنا کا ذکر کیا۔
بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل تنظیمیں کوئی بھی کیمپوں میں فنکشنل نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل تنظیم ہو یا امریکہ کی کوئی بھی تنظیم ہو، مجھے جو ہیلپ ملتی ہے وہ بھی انڈیویجول بیس پہ ملتی ہے. جہاں تک ہم لوگوں کا جو لائے عمل کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی ٹیم ہے بنگلہ دیش میں جو والنٹری سی چیز وہاں کام کرتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پارٹنرشپ ہے وہاں پر ایک دو تنظیموں کے ساتھ، اس لیے کہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ مائکرو فائننسنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے.
اگر ہم تنظیم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کس طرح سے کامیابی کی وضاحت کریں گے؟
شروع میں جب ہم لوگوں نے پہلے سال ہمارا ٹوٹل جو بجٹ تھا تقریباً $20,000 کا تھا، اور اس وقت جو ہمارا بجٹ ہے سال کا تقریباً 3.5 لاکھ ڈالر ہے، ہم لوگوں نے فوری طور پر ایجوکیشن اور سیلف امپاورمنٹ کے بجٹ پر کام کرنا شروع کیا. الحمدللہ اس وقت جو ہے ان 9 سالوں میں ہمارے پاس 37 سے زیادہ ایجوکیشن پروجیکٹس ہیں، جس میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرس، ٹیوٹرنگ سینٹرس اور عورتوں کے لیے دستکاری کے سینٹرس ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 2,000 زیادہ فیملیز کو سیلف امپاورمنٹ کیا ہے، کئی کروڑ بنگلہ دیشی روپے ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے سیلف امپاورمنٹ کے لیے، ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کرتے ہیں.
اچھا، کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں جن کے لیے ہم یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ ان کو بھلا دیا گیا ہے، کہ ان افراد کو متعلقہ حکومتوں کے سامنے لائیں، ان کے مسائل بنگلہ دیش یا پاکستان سے سرکاری سطح پر رابطہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے؟
آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہی حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بنگلہ دیش اسپیشلی، وہ اگر آپس میں بیٹھے اور اس ایشو کو ریزالو کریں. ہم لوگوں نے جب اس ایشو کو پک کیا تو ہمارے ذہن میں پہلے یہی بات تھی کہ ان لوگوں کی ریپیٹریشن کے لیے بات کیا جائے، ان لوگوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے بات کیا جائے، لیکن پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. ہمارے کنٹرول میں یہ تو ہے کہ سینکڑوں بچوں کو ہم لوگ کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن میں پڑھا سکیں. اس وقت جو ہے ہمارے بچے بی بی اے کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، نرسنگ کر رہے ہیں، کیمپ کے بچے، تو یہ سب ہمارے کنٹرول میں تھا. ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں اگر ہم اس کو کریں، پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہی بچے جو ہماری یوتھ ہے وہ، یا جو لوگ سیلف امپاور ہو جائیں گے، وہ چاہے کہیں بھی رہیں، بنگلہ دیش میں رہیں، پاکستان میں رہیں، مڈل ایسٹ میں رہیں، کہیں بھی جائیں، وہ اپنی ڈگنیٹی اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جب ان لوگوں کے مسئلے کا حل جو ہے وہ مستقل بنیاد پہ کیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اوبیٹ ہیلپرز کے بانی اور چیئرمین انور خان. بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
Assalamu alaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani.
Napoleon Bonaparte ne kaha tha sab art forms mein music ka art insani jazbaat par sabse zyada asar rakhta hai aur awami numainde ko is art ki sabse zyada hausla afzai karni chahiye.
Ye line ek military leader aur tareekh ke sabse mashhoor tareen emperors mein se ek ka kehna hai. دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے آرٹسٹ مختلف جانرز میں میوزک بناتے ہیں اور ان کا میوزک لوگوں کو جذبات کے اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے. یہی نہیں، میوزک دنیا میں تبدیلی لاتا ہے اور لوگوں کو قریب لاتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں اسی فنامنان کو ایکسپلور کر رہی ہوں چند ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کے ساتھ ملاقات کے ذریعے، اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا ٹیلنٹ کیسے سرحدے کو پار کر رہا ہے. میوزک ایک موسیقی کی قسم ہونے کے ساتھ ایک پاورفل کلچرل موومنٹ ہے جو 1970s میں شروع ہوا تھا جب لوگ پارٹیز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے برانکس نیو یارک میں. اس میوزک کے اسٹائل میں اکثر ریپنگ بھی شامل ہوتی ہے جس میں رائمنگ لیرکس استعمال کیے جاتے ہیں. ہپ ہاپ موسیقی کو ہم عوامی موسیقی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بالکل پوئٹری کی طرح لوگ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، رینجنگ فرام آل ٹاپکس فرام لائف ٹو لو ٹو پالیٹکس اینڈ بیانڈ. اس فیلڈ میں آج تک خواتین کا رول ریلیٹیولی کم رہا تھا، لیکن آج ایک ایرانین امریکن از ٹیکنگ دی میوزک سین بائی اسٹورم. وہ انگریزی اور فارسی میں ریپ کرتی ہے اور انہوں نے ایک ویمن امپاورمنٹ کانفرنس شروع کیا ہے جس کا نام ہے لپسٹک ریوولٹ. اس ٹیلنٹڈ ریپر کا نام ہے مانا اور میں ان سے ملی تھی ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں جہاں پہ وہ اپنی اپ کمنگ ٹریکس کو ریکارڈ کر رہی تھی. آئیے آپ بھی ملیے.
I've got to ask, this is so interesting. You rap in Farsi and in English.
Yes, exactly.
Now, how did this all start?
It started, with me.
Maine jab is tarah ke gaane shuru kiye to us waqt main teenager thi aur main kafi frustrated thi.
मैं पहले ही हिप हॉप म्यूजिक सुन चुकी थी. मेरा ख्याल है कि हर चीज ने मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन के एहसास पैदा कर दिए थे. मेरा ख्याल है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको हर तरफ डिज्नीलैंड जैसी रंगारंगी दिखाई देती है, लेकिन फिर बड़े होने के साथ आप पर दुनिया की हकीकतें जाहिर होने लगती हैं और टीन एज भी अपना एक किरदार अदा करती है. यही वो चीजें थी जो मुझे शायरी की दुनिया में ले आई और मैंने शेर लिखने शुरू कर दिए. और जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है तो मैं इसे जानती हूँ. मैंने 8 साल तक पियानो बजाया है और इसी तरह क्लैरिनेट और दूसरे सांस वगैरह से भी आगाह हूँ और ये चीजें मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है.
Vital part of who I am. So you went from not being able to speak back to somebody in Farsi to rapping in Farsi. How did that happen? Because I'm still trying to figure out the art of speaking Urdu. You know, speaking from your heart.
आपको मालूम है कि मैं अपने दिल की बात कहती हूँ. लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने रैप कैसे शुरू कर दिया. मैं आपको बताऊं कि शायरी हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है.
Persian culture. Right. And
so you rap Omar Khayyam and Rumi and whatnot.
You know, I want to, but it's
मैं जिंदगी, मोहब्बत से लेकर जज्बात की दीवानगी तक हर उस चीज को अपने रैप में इस्तेमाल करती हूँ जिनसे हम गुजरते हैं. मैं इंसानी तजुर्बात को बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखती हूँ. मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं.
What sort of things are you rapping about? Everything from life to love to.
मुझे हर चीज से अपनी शायरी की इंस्पिरेशन और इसके लिए आइडियाज मिलते हैं. मुझे जिंदगी से तहरीक मिलती है. कभी कोई वाक्या मेरी शायरी का सबब बनता है. कभी मैं किसी शख्स से इंस्पायर होकर शेर लिखती हूँ जबकि उसे पता तक नहीं होता कि उसने मुझे कितना मुतासिर किया है.
क्या रात के वक्त आप कोई ख्वाब देखती हैं और फिर उठकर उसे अपने करीब रखी हुई नोटबुक पर लिख लेती हैं? या आपके शायरी के आइडियाज और उसकी इंस्पिरेशन का कोई और तरीका है?
Kind of everything, like a mixture. Sometimes at night, sometimes, you know.
मुझे हर चीज से अपनी शायरी की इंस्पिरेशन और इसके लिए आइडियाज मिलते हैं. मुझे जिंदगी से तहरीक मिलती है. कभी कोई वाक्या मेरी शायरी का सबब बनता है. कभी मैं किसी शख्स से इंस्पायर होकर शेर लिखती हूँ जबकि उसे पता तक नहीं होता कि उसने मुझे कितना मुतासिर किया है.
People don't even know how much they inspire.
मैंने लिपस्टिक रिवोल्ट के बारे में काफी कुछ सुना है. ये क्या चीज है?
But Lipstick Revolt is a women empowerment organization that I started in 2011.
Okay.
लिपस्टिक रिवॉल्ट खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने वाली एक तंजीम है जिसका आगाज 2011 में हुआ था. मैं आपको बताऊं कि ये शुरू कैसे हुई. इससे पहले मैं एक खातून रैपर थी और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि एक खातून रैपर आ गई है और ये कि इस मैदान में कोई खातून ज्यादा अरसे तक नहीं टिक सकती और ये कि खवातीन में ये काम करने का जज्बा नहीं होता. एक खातून रैपर होने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि ये सब कुछ बराह रास्त मुझे ही कहा जा रहा है, अगरचे ये बात मेरे सामने किसी ने नहीं कही थी. मैं अपने इलाके की कुछ खवातीन रैपर्स को जानती थी, इसलिए मैंने ये महसूस किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए. हमने जो पहला मुश्तरका स्टूडियो प्रोजेक्ट किया उसमें 11 खवातीन शामिल थी जिनमें रैपर्स भी थी, सिंगर्स भी थी, म्यूजिशियंस भी थी और हमने अपना एक एल्बम बनाया. इसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए. हमें ये एहसास हुआ कि मुआशा हा कोई भी हो, वहाँ खवातीन को अपने लिए जद्दोजहद करना पड़ती है. चाहे आप जिस मुल्क का भी नाम लें वहाँ यही कुछ हो रहा है. उन्हें हमेशा मर्दों के मुकाबले में कमतर समझा जाता है. ये सोच और अमल तवील मुद्दत में मर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है लेकिन लोग इसे इस अंदाज से नहीं देखते. इस सूरत हाल के तनाजुर में लिपस्टिक रिवॉल्ट तमाम मुआशरों और तमाम शोबों की खवातीन को सामने ला रहा है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जहां उनकी आवाज़ सुनी जाए. और अगर लोग पावरफुल खवातीन देखना चाहते हैं तो वो यहां आएं. हमारे पास हर शोबे और हर कैटेगरी की खवातीन की फहरिस्त मौजूद है, चाहे वो एक डॉक्टर है या एक माँ है, चाहे वो एक बावर्ची है या एक रैपर है. आप उन खवातीन को देख सकते हैं जो तब्दीली लाने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं.
In different categories, whether you're a doctor, whether you're a mom, whether you're a cook, whether you're a rapper, and you know, you can see these ladies who are out there who are trying really hard to make a change.
That's amazing.
You guys want to learn a new word today? And it's going to be in a whole new language too. So after me, say azadi, azadi,
azadi,
azadi,
azadi.
That's freedom, y'all. You guys just learned how to say freedom in Farsi. Let's do DJ Fusion. Shout out to Kayla, isn't she beautiful? Woo!
ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ نشر مقرر کے طور پر ہمارا پروگرام ان دا نیوز سنیں گے. اس دوران پروڈیوسر ہوں گے شہناز نفیس. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.